السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام بہت آسان بھی ہے، بہت فطری بھی ہے، بہت خوبصورت اور حسین بھی ہے، اور بہت مکمل اور بھرپور بھی ہے. ایک غلطی ہم میں سے اکثر لوگوں سے ہوتی ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، کہ جب وہ دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ کا دین آئے، تو وہ کچھ دو چار چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگتے ہیں اور بقیہ چیزوں کی طرف سے غفلت برتنے لگتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ دین سمجھ کر ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں جو اصل میں دین میں شامل اور داخل نہیں. ایک آدمی وہ زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے ان کیفیات کا جو اصل میں مطلوب نہیں. کسی کو اگر اعمال کے کرتے وقت کیفیات نصیب ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن کیفیات نصیب نہیں ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اب وہ اعمال کے فکر کم کرتا ہے، کیفیات کی فکر زیادہ کرتا ہے. کوئی یہ سوچنے لگتا ہے کہ پہلے تو مجھ کو بڑے اچھے اچھے خواب نظر آتے تھے، اب کیوں نہیں نظر آتے؟ اب وہ خوابوں کے لیے کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے. کوئی اگر کسی اجتماعی دینی کام میں لگا ہوا ہے تو اس کے جو اجتماعی تقاضے ہیں ان کی فکر اس کے اوپر غالب آنے لگتی ہے. اور اس کے نتیجے میں بعض وقت وہ بڑے اہم احکام پر عمل سے غافل رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسلام کو صحیح طور پر ہم لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی اپنی وسعت بھر ہر ممکن کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پر بہت سادہ بہت آسان اور بڑے مختصر سے لفظوں میں دین کی موٹی موٹے تقاضے بیان فرمائے. اسی طرح کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کے بندے بن کر جیو. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کر جیو. ہم اردو میں عبادت کے لفظ جب بولتے ہیں تو چند خاص اعمال ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور جو بقیہ پوری زندگی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے. اب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ بھی کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے میری عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے, تھوڑی بہت کمی میرے اخلاق میں ہے, وہ بھی اگر وہ یہ تسلیم کرے تب اور محسوس کرے تب. اللہ تعالی نے ہم کو جو اپنی بندگی کا حکم دیا ہے تو اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں میرے بندے بن کر جیو. یہ میرا دل چاہ رہا ہے, یہ میرا دل چاہ رہا ہے, یہ میرا خیال ہے, یہ میری خواہش ہے, یہ فیشن ہے, یہ ماحول ہے, یہ سب تو وہ سوچے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ابھی تک نہیں بنایا. میں بندہ ہوں, مجھے خود کچھ سوچنے کا حق نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, ٹوٹل سبمیشن, مکمل طور پر سپردگی. عربی زبان میں طریق المعبد اس راستے کو کہتے ہیں, اس سڑک کو کہتے ہیں جو اچھی طرح کچل کچل کر, ٹھوک ٹھوک کر, بھاری بھاری مشینیں اس کے اوپر چلا کر ہموار کر دی گئی, جس پر چلنے میں کوئی جھٹکا نہ لگتا ہو, کوئی جرک نہ آتا ہو, کوئی جمپنگ نہ ہوتی ہو, اسے کہتے ہیں طریق المعبد. یہ جو عین با دال کا مادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا, پھر کون سا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی کس منشا کو سمجھانے کے لیے منتخب کیا, یہ بھی ایک بڑا دلچسپ علمی اور عربی مضمون ہے. دنیا کی بہت سی زبانیں ان لطیف نفسیاتی نازک حقیقتوں کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتی جن کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے ذریعے کی ہے. یہ بیچاری زبانیں تو کچھ مشینی زبانیں ہیں, کچھ جیب پر نظر رکھتی ہیں, بہت غریب زبانیں ہیں یہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عربی زبان والوں پر ان مغربی زبان والوں کو زکات دینا پڑ جائے. یہ زبانیں بہت پور زبانیں, بہت غریب زبان, ان کے اندر وہ نفسیاتی لطیف نازک حقیقتوں کی ترجمانی کی صلاحیت ہی نہیں. چنانچہ عبادت کا جو مادہ ہے آسان نہیں ہے اس کی صحیح ترجمانی. یعنی بندہ یا بندی اپنی ذات, اپنے نفس, اپنی رائے, اپنی سوچ, اپنا ماحول, سب کچھ کو فنا کر دے, مٹا دے اور 100% اپنے آپ کو اس طرح ہموار بنا دے اللہ کی شریعت کے سامنے کہ شریعت کا ایک ایک حکم ہمارے نفس کے اوپر سے ایسا گزرے کہ اندر سے کوئی مزاحمت نہ ہو, کوئی جھٹکا, کوئی جمپنگ, کوئی جرک نہ ہو. اس طرح ہماری طبیعت اللہ کی شریعت کے رنگ میں رنگ جائے. یعنی کوشش کرتے 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 پہنچنا وہاں تک ہے کہ شریعت طبیعت بن جائے, شریعت ہی ہمارا ذوق و مزاج بن جائے. یہ پہلے دوسرے دن نہیں ہوگا, شریعت کے ایک ایک قدم پر نفس کو کچلنا پڑے گا, ماحول سے لڑنا پڑے گا, ارادہ پختہ کرنا پڑے گا. بہت دن کے بعد وہ منزل کہیں آ سکتی ہے کہ انسان, کم سے کم ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل آزاد ہو جائے ان تمام بندھنوں سے. کیونکہ جو آزاد نہیں ہوں گے خود, وہ دنیا کو کیسے آزادی دلائیں گے؟ جو خود غلام ہیں نفس کے, وہ دنیا کے انسانوں کو نفس کی غلامی سے یا اللہ کے بندوں کی غلامی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ, اللہ کے بندے بن جاؤ. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا. شرک دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شرک جلی ہے یا شرک قانونی, اور ایک شرک خفی ہے یا شرک حقیقی ہے. شرک جلی یا شرک قانونی تو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ کے کسی سوا کسی اور کے سامنے سر جھکائے, اس سے کچھ مانگے, کچھ دعا مانگے, کچھ ضرورت مانگے. اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی انسان نے اس کو قادر سمجھتے ہوئے کچھ مانگا تو پھر یہ شرک ہے. وہ شرک ہندی میں ہو, مندر میں ہو, تب بھی شرک ہے, اور وہ شرک عربی میں ہو اور خانہ کعبہ پر ہو, تب بھی وہ شرک ہے. وہ ہندوستان میں ہو تب بھی وہ شرک ہے, اور وہ اجمیر میں ہو تب بھی وہ شرک ہے, اور وہ مکے اور مدینے میں ہو تب بھی وہ شرک ہے. وہ اللہ کا غیر جس میں کسی درجے کی خدائی شان مان کر عقیدت مند لوگ جہاں یہ امید لگا کر سجدے کرتے ہوں, دعائیں مانگتے ہوں کہ یہاں سے کچھ ملے گا, اس جگہ پر جانا یا سجدے کرنا, کچھ امید کرنا اس غیر اللہ سے, یہ بالکل شرک ہے. اللہ تعالی تمام دنیا کے انسانوں کو بھی شرک سے بچائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی شرک سے بچائے. میں نے جان بوجھ کر کہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی شرک سے بچائے, اس لیے کہ مسلمانوں میں بھی بہت بڑی تعداد میں ابھی تک وہ لوگ ہیں جو ایک طرف مسلمان بھی ہیں اور کچھ شرکیہ اعمال بھی کر لیتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک شرک خفی ہے, یہ بہت خطرناک ہے. بہت سے وہ لوگ جو شرک قانونی اور شرک جلی سے تو بچے ہوتے ہیں لیکن شرک حقیقی سے ان میں سے بھی بہت سے لوگ بچ نہیں پاتے. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ قانونی طور پر شرک نہیں کہلائے گا لیکن ہے یہ شرک. جو امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے, امیدیں ہماری صرف اللہ سے ہونی چاہیے, کسی مخلوق سے کوئی امید ہی نہ ہو. لیکن اگر کسی کے دل میں مخلوق کی امید سے بھی امیدیں ہیں, نہیں پوری ہوتی تو شکایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو جگہ دل میں ہونی چاہیے وہ جگہ کسی اور کی ہے, یہ شرک ہے. لیکن یہ شرک قانونی نہیں ہے. اس کی بہت آسان کر کے میں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی مرضی اور کسی اور کی مرضی ٹکرائے تو انسان کس کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر اللہ کا حکم اور بیوی کی فرمائش ٹکرا رہی ہے اور ہم اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے بیوی کی بات مان لیتے ہیں تو یہ شرک خفی ہوا. اللہ کا حکم کچھ اور ہے, خاندان والوں کا کہنا کچھ اور ہے. اب کسی نے خاندان والوں کی بات مان لی اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا, یہ قانونی طور پر تو شرک نہیں ہے لیکن حقیقی طور پر یہ شرک ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دل میں جو جگہ اللہ کی ہونی چاہیے اس میں کوئی اور نہیں. اور یہ وہ شرک ہے جس سے شاید ہی کوئی بچا ہوا. اور اس شرک کے رہتے ہوئے اسلام کا مزہ نہیں آ پاتا, لذت نہیں آ پاتی. کیونکہ جب تک کوئی اللہ کے لیے غیر اللہ کو چھوڑے گا نہیں, اللہ سے محبت کا مزہ نہیں آئے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. قدم قدم پر ہماری زندگی میں روز مرہ یہ امتحان آتا ہے اور ہم سب اپنا ٹیسٹ خود لے سکتے ہیں, دوسروں کا جائزہ لینے کا ہمیں کوئی حق نہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ابھی کتنا شرک بچا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنہا اللہ کے بندے بنو, اللہ کی بندی بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک کے ہر قسم سے پاک کرنے کی کوشش شروع کریں. بلا کسی مبالغے اور غلو کے ایک بات اور عرض کروں, ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں جنہوں نے بہت محنت کی, جن کے اندر سینے میں علم آیا, ذکر آیا, تقویٰ آیا, جن کو توحید کی حقیقت نصیب ہوئی, جنہوں نے اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالا. ہمیں حکم ہے کہ ہم ایسے اللہ کے بندوں سے بہت محبت کریں, ان کا ادب کریں, قدر کریں, استفادہ کریں, محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں, بالکل ان سے دعا بھی کرائیں, بہت مناسب. لیکن کسی اللہ کے بندے بڑے سے بڑے بزرگ کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ اگر چاہ لیں گے تو میرا کام بن جائے گا, یہ اگر ایک نظر ڈال دیں گے تو میرا کام بن جائے گا, یہ اگر بس یہ اگر چاہ لیں گے تو یہ کام بن جائے گا, اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کو جو چاہے زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو, اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی شرک تک پہنچانے والا ہے. بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو، ہے وہ اللہ کا بندہ۔ صلوات و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قربان جائیں تو انہوں نے تو ایک ایک نو مسلم سے کہا، جو آج پہلی بار ایمان لا رہا ہے اس سے بھی کہا، اور 50 نسلوں کے مسلمان سے بھی کہا، اور امام بخاری سے بھی کہا، اور فلاں سے بھی کہا، اور فلاں سے بھی کہا کہ تم یہ کہا کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صاف صاف کہو کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ الہ اور معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور محمد کون ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، آپ نے کبھی کسی بزرگ کی تعریف میں یہ جملہ سنا؟ آپ اگر کبھی کسی بزرگ کی تعریف میں کہیں کہ فلاں حضرت جو ہیں بڑے ولی کامل، حضرت خواجہ محی الدین چشتی، سیدنا عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ اگر کسی ان کی تعریف میں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے تو لوگ ناراض ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، اللہ کے ولیوں کو بندہ کہنے پر لوگ ناراض ہیں، اور یہ سارے ولی جس کی غلامی کی وجہ سے ولی بنے، اس ولی اس نبی یا آخر الزمان کو یہی برا ماننے والا اور ناراض ہونے والا اس کو دن میں 50 بار بندہ کہتا۔ یہ توحید کی جو صفائی تھی جو ہمارے اندر سے کم ہو گئی ہے، وہ ان باتوں کے شعور اور صاف صاف مذاکرے کی کمی کی وجہ سے۔ کوئی اللہ کا بندہ وہ اللہ کا بندہ ہے، بندہ پہلے ہے پھر کچھ ہے۔ آپ غور تو کریں، ترتیب یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ اشہد ان محمد رسولہ عبدہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ان کے رسول ہیں اور بندے ہیں، مگر اللہ کے رسول کے احتیاط دیکھیے، انہوں وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر کسی کو شان رسالت کا استحضار پہلے ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میری شان عبدیت کا استحضار اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ اس لیے پہلے آپ نے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم میں سے ایک کو یہی گواہی دینی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حالانکہ آپ کیسے بندے تھے، عام بندوں میں اور آپ کے درمیان کوئی مناسبت، کیا روحانی طاقت تھی آپ کی، کیا مقام تھا آپ کا، لیکن تھے بندے۔ اللہ اگر کچھ نہ چاہے اور فیصلہ کر لے کہ یہ نہیں ہونے دینا، تو ساری دنیا کے اولیاء اللہ، کیا ساری دنیا کے نبی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کر کے تھک جائیں اور اللہ فیصلہ کرے کہ یہ نہیں ہونا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، یا وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ تمناؤں کو دنیا میں پورا نہیں ہونے دیا۔ کتنی آرزو تھی آپ کی کہ میرے محسن چچا ابو طالب ایمان لے آئے، اور کتنی محنت کی آپ نے ان کے اوپر، کتنی محنت، یہاں تک کہ آخری موت کے قریب، بڑھاپے کے آخری منزل، زندگی کے آخری مرحلہ، اس میں آپ پہنچتے ہیں اور آپ ایک بار آپ یہ کہتے ہیں چچا جان کلی کلمتن احاج لک بها یوم القیامۃ، ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ سکوں۔ اتنا احساس تھا آپ کو کہ میرے اوپر بہت احسانات ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش یا آرزو پوری نہیں ہوئی۔ چچا ابو طالب نے جواب دیا، بھتیجے لوگ بہت برا بلا کہیں گے مجھ کو، لوگ بہت کچھ کہیں گے، لوگ تبصرے کریں گے بھتیجے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے رانوں پر سے ہاتھ مارتے ہوئے، اور آپ کے مبارک حکیم داروں پر آنسوؤں کے قطرے بہ رہے تھے، آپ یہ کہتے ہوئے نکلے اما اخترت النار على العار. چچا جان آپ نے لوگوں کے کہنے کے مقابلے میں جہنم کو پسند کر لیا. نہیں کر سکتے. اور تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد ہم تمہیں کیا بتانا چاہتے ہیں, انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء. جس کو تم چاہو اس کے کو ہدایت مل جائے, محمد یہ نہیں ہونے والا. جس کو ہم ہدایت دینے کا فیصلہ کریں گے, ہدایت تمہارے ذریعے سے ملے گی, ہم دلوائیں گے. لیکن ہم اگر فیصلہ کریں تب, اور اگر ہم فیصلہ نہ کریں. اب آخری بات ہے, رحمت العالم سید الانبیاء امام المرسلین سارے نبیوں کے امام, لیکن وہ بھی اللہ کے ارادے کے سامنے بالکل بے بس, بالکل بے بس. یہ بات ذہنوں میں صاف ہو جائے. گھروں میں اس کا مذاکرہ کیا کیجیے. عورتوں کے اندر توحید کا پورا اترنا ذرا محنت چاہتا ہے. عورتوں میں خاص طور پر شرک کے جراثیم مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں, توہم پرستی عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. اس بات کو کھول کر اپنے گھروں میں بچوں کے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے, تاکہ ہم شرک کی دونوں قسموں سے نکلیں, شرک حقیقی اور وہ والا شرک جو مال کی محبت میں مبتلا کر رہا ہے. یہ محسوس کراتا ہے کہ تھوڑا سا آپ خوش ہو جائیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. وہ غیر اللہ پتھر کی مورتی کی شکل میں ہو یا سونے کے چلی کی شکل میں ہو, نہ اس سے نفع نقصان کا تعلق ہے نہ اس سے نفع نقصان کا تعلق ہے. اس سے امید رکھنا اگر شرک ہے تو اس سے امید رکھنا بھی شرک. مورتی اور بت سے امید رکھنا شرک کے جلی اور شرک کے قانونی ہے, اور پیسے سے سونے چاندی سے ان چیزوں سے ہی سارے کاموں کے بننے کے تعلق کو سمجھنا رب کعبہ کی قسم یہ بھی شرک ہے, اگرچہ یہ شرک شرک خفی ہے اور شرک حقیقی ہے. شرک دون شرک, کفر دون کفر. جیسے ایمان کے درجات ہوتے ہیں ویسے ہی کفر و شرک کے بھی درجات. اس لیے ہمیں جس طرح ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کی فکر کرنی چاہیے, اسی طرح اپنے اندر ٹٹول ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ کفر کے کسی درجے میں ابھی پھنسا ہوا تو نہیں, شرک کے کسی درجے میں ابھی پھنسا ہوا تو نہیں. بلا وجہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور مشرک بھی رہتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ وہ شرک ہے جو ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اور وہ ہے شرک خفی, شرک حقیقی. ہمارا دل کے یقین ہونا چاہیے 100% کہ میرا اللہ کے ہاتھ میں ہے میری صحت, میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے میری زندگی, میری عزت اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ذلت کے اسباب میں عزت دے کے دکھا سکتا ہے, ذلت کے نقشوں میں عزت دے کے دکھا سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلت دے کے دکھا سکتا ہے. عزت اور ذلت ان اسباب اور نقشوں میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ. نبیوں کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس عزت کے نقشے 100% تھے. فوج تھی, حکومت تھی, اکثریت تھی, تعداد تھی, اقتدار تھا, اختیار تھا, سبھی کچھ تھا, اور نبیوں کے پاس ذلت کے سارے نقشے تھے ظاہری طور پر. نہ کوئی تعداد ہے, نہ پیسے ہیں, نہ ہتھیار ہیں, نہ رہنے کے مکان ہیں, پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں, دو دو مہینے چولہا بھی جل رہا ہے, گھوڑے بھی نہیں ہے, اونٹ بھی نہیں ہے, تلوار بھی نہیں ہے, نیزے بھی نہیں ہے, اکثریت بھی نہیں ہے. تعداد کتنی ہے؟ 313. سارے ظاہری طور پر ذلت کے اسباب جمع ہیں, لیکن اللہ جس پر بالکل قادر ہے کہ ذلت کے اسباب والوں کو عزت دے دے اور عزت کے اسباب والوں کو ذلت دے دے. اگر جنت اور عزت کا تعلق صرف ان چیزوں سے اور پیسوں سے ہوتا، تعداد سے ہوتا، حکومت سے ہوتا، تو کبھی نبیوں کا غلبہ نہ ہوا ہوتا. شاید سلیمان علیہ السلام ضرور غالب آئے ہوتے، حضرت داؤد علیہ السلام غالب آگئے ہوتے، باقی اور نبی جو ہمیشہ کمزور رہے وہ تو کبھی بھی غالب نہیں آتے. اور ہوا کیا ہے؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. بارہا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر ایک گروہ اٹھا ہے اور وہ غالب آ گیا بہت بڑی تعداد والی فوجوں پر اللہ کی حکم سے. اور انشاءاللہ اشارہ کر دوں، ماضی ہی کی خبریں بہت دن سے سن رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والا مستقبل بھی اللہ کے اس فیصلے کو زمین پر نافذ شکل میں ساری دنیا کو دکھانے والا ہے. بس صرف ایک مسئلہ ہے، کیا ہم لوگ صرف تماشائی بنے رہیں گے؟ اگر صرف تماشائی بنے رہیں گے اور دین کے لیے قربانیوں میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا، تو جو لوگ تماشائی بنے رہتے ہیں انہیں وقت آنے پر اللہ تماشا بنا دیا کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم، آج بھی وہی ہو رہا ہے اور کل وہی سامنے آنے والا ہے. دنیا کی ایک طرف طاقتور ترین حکومتیں جمع ہیں، ایک وقت سپر سونک ٹیکنالوجی ہے، وہ میزائل ہیں، وہ بمبار جہاز ہیں، وہ ٹیکنالوجی ہے اور وہ طاقت ہے اور وہ تعداد ہے اور وہ غرور ہے اور وہ گھمنڈ ہے اور وہ اذا بطشتم بطشتم جبارین. جب بھی تم کہیں حملہ کرتے ہو اور کسی کو گرفتار کرتے ہو تو بہت بھیانک ظلم کرتے ہو. یہ کہا تھا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم قوم عاد سے. آج بھی دنیا میں ٹھیک وہی تاریخ دہرائی جا رہی، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ پوری دنیا کے سب سے غریب لوگ، سب سے پسماندہ لوگ، سب سے زیادہ بیکورڈ لوگ. لیکن ہم چونکہ اپنے زمانے کے حالات کا مطالعہ قرآن کی روشنی میں نہیں کرتے، ہم بی بی سی لندن کی روشنی میں کرتے ہیں، ٹائمز آف انڈیا کی روشنی میں کرتے ہیں، اسی دجالی صحافت کے مدد سے کرتے ہیں جو دراصل حقیقت کو خود نہیں جانتے. وہ خود انہیں غرق ہونے والے لشکروں کے ترجمان ہیں، تو وہ ہمیں کیا صحیح منظر دکھائیں گے؟ آج نہیں تو کل ایک مرتبہ پھر زمین پر یہ نقشہ قائم ہونے والا ہے کہ کمزور، نہتے، حقیر سمجھے جانے والے لوگ، ذلیل سمجھے جانے والے لوگ، وہ ملک، وہ علاقے جن کے بارے میں خیال تھا کہ چھ گھنٹے میں فتح ہو جائیں، الحمدللہ 150 سال سے تنہا وہی اکیلے غریب لوگ ٹکر لے رہے. پہلے برطانیہ دفن ہوا 80 سال کی لڑائی کے بعد، پھر روس دفن ہوا، اب آخری فرعون کا قبرستان تیار ہے. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. توحید حقیقی یہ ہے کہ آج جس ایمان والے کے دل میں اس بارے میں شک ہے، کیسے جیتیں گے امریکہ سے، کیسے جیتیں گے امریکن اور یورپن اتحاد سے، کیا مقابلہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دل ابھی توحید سے آشنا نہیں ہوا اور یہ دل ابھی شرک سے خالی نہیں. یقین تو صرف ان اللہ کے بندوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ میرے رب ساری دنیا کی فوجیں کچھ کہیں، ساری دنیا کے اخبارات کچھ کہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے دل کو بدلنا، ہم جانتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے. یہ ہے ایمان، اور یہ ایمان گھر بیٹھے نہیں ملا کرتا، تماشائیوں کو نہیں ملا کرتا، یہ تو قربانی دینے والوں کو ملتا ہے، ہمت کرنے والوں کو ملتا ہے، کثرت ذکر اور کثرت دعوت سے ملتا ہے. اور اس ایمان کی شدید ضرورت ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جہاں بھی بیان کیا، اکثر جگہ اللہ نے اس کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ مدرسہ ہے, بچیوں کا مدرسہ ہے. چھٹیوں کے دن آ رہے ہیں, یہ بچیاں بھی اپنے گھر واپس جائیں گی, معلمات بھی اپنے گھروں میں وقت گزاریں گی. وہ بھی ذرا غور سے سنیں اور سارا مجمع ہم سب بھی غور سے سنیں. عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد اکثر جگہ قرآن میں ماں باپ کا ذکر کیا. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کی, بچے کی, اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے ایک مرتبہ انہوں نے کچھ کہنا شروع کیا. بہت جامع تربیت اولاد کے سلسلے کا عجب مضمون ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک آئیڈیل انسان ہونے کے حیثیت سے, بیٹے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں وہ میں تم کو بتاتا ہوں, زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ. تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے اللہ ہی کے حق کو بتایا, توحید, ایمان, جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ وہ خود باپ تھے تو اپنی تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں اپنی زبان سے کہوں کہ تم اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھو. اللہ کا انداز قرآن میں عجیب ہے. لقمان نے خود ماں باپ کا حق جب اپنے بیٹے سے بیان نہیں کیا اور ہچکچا گئے تو اللہ نے بیچ میں گفتگو ان کے ہاتھ سے لے لی اور اپنی طرف سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا. اور لقمان کے بیٹے, اس زمانے میں اکثر اولادوں سے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں سنگین کوتاہیاں ہو رہی. جن لوگوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ ابھی باقی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنے ماں باپ کو خوش کریں. ماں باپ کو محبت سے دیکھ لینا سال ہر سال کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے. صرف دیکھ لیں. معمول بنا لیں, نوجوانوں, بچوں اور بچیوں, سب سے کہتا ہوں آپ معمول بنا لیں خدا کے لیے. اگر آپ کے قریب رہتے ہیں, آپ کے والدین ساتھ میں ہیں, قریب ہیں, کوشش کریں آپ سے ان کو راحت پہنچے, کوئی تکلیف نہیں. آپ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکلنے کا جو سبب بن جائیں, لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے کسی جملے سے یا آپ کے رویے سے, آپ کی ماں یا باپ کے آنکھوں سے غم کا اور شکایت کا ایک آنسو نکل گیا تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر مغفرت کی کوئی گنجائش. معافی مانگیے, پیر پکڑ لیجیے, فون کیجیے, خط لکھیے, بھاگ بھاگ کے جائیے, کوشش کیجیے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے. اپنے بیوی بچوں سے کہیے کہ میرا ساتھ دو, میں تمہارے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہوں. بیوی سے کہیے اور میں اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہوں, تم میری مدد کرو, میں تمہاری مدد. یہ مت کیجیے کہ اپنے ماں باپ کی تو خدمت آپ بیوی سے کروائیں لیکن اسی بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس آپ 6 مہینے جانے بھی نہ دیں. وہ فون سے بات کرے تو آپ اس کے اوپر شک کریں. جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں اسی طرح اس کے بھی ماں. ہونا ہی چاہیے کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا, تم میرے ماں باپ. اسلام ایک وعظ و نصیحت کا مجموعہ نہیں ہے. کیا کہہ گیا کہنے والا کہ فقیہ شہر کارو ہے لغت ہائے حجابی کا, قلندر جز دوہر پہ لا الہ کچھ نہیں رکھتا. واقعی یہ عجیب ترجمہ نہیں ہے. دین کے سلسلے میں اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے, ایک فلسفہ بنتا جا رہا ہے. چاہے وہ تصوف والوں کے ذریعے فلسفہ بن گیا, چاہے وہ پیری مریدی والوں کے ذریعے فلسفہ بن گیا, چاہے وہ اقامت دین والوں کے ذریعے فلسفہ بن گیا ہو اور چاہے وہ دین کی کلمہ نماز کی محنت والوں کے ذریعے فلسفہ بنتا گیا ہو، وہ ایک دو دو تین تین گھنٹے کے بیانوں کا اور بی بی جلدوں کا ایک فلسفہ بن گیا، سب سے پیٹ تک کی زندگی اور 24 گھنٹے کی روزانہ کا جو روٹین ہے اس سے دین کٹتا چلا جا رہا ہے. دین اصل میں رشتے داروں کے ساتھ برتاؤ کا نام، دین اصل میں ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کا نام. آپ کو ایک حدیث نہ یاد ہو، آپ عربی کا ایک جملہ نہ سمجھ سکیں، آپ بے دین نہیں کہلائیں، لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ سے ٹھیک سے نہیں بولتے، آپ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے اور ذرا سا آپ کے پاس علم دین آ گیا اور آپ ماں باپ کو ذرا جاہل سمجھنے لگے، اپنے پڑھے لکھے دوستوں سے اپنے جاہل ماں باپ کو ملانے میں شرمانے لگے، آپ ذرا مالدار ہو گئے اور آپ کے باپ اور آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، کھیتی کسانی کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے دیہاتی لباس میں آپ کے پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے آئیں. اگر یہ اندر کی بات ہے تو ساری زندگی کی ساری نمازیں اور سارا علم اور سارا فلسفہ دھرے کے درا رہ جائے. دین بالکل پریکٹیکل چیز ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جو اصلی قرآن اور سنت والے دین کو اس وقت پھر سے زندہ کرنے کی زبردست کوشش. یہ بالکل عملی دین ہے. ماں باپ کا درجہ، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھا حج کے بعد کہ میری ماں معذور ہیں، مفلوج ہیں، پورے بدن کا فارج ہے، میں نے پورا حج ان کو اپنے کندھے اور کمر پر بٹھا کر کرایا، مکے سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا، منا سے پھر مکے، سنکریہ مارنا، یہ کرنا، وہ کرنا، طواف زیارت، سعی، صفا و مروہ، سارا سفر میں نے سب کچھ اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کرایا ہے. اے اللہ کے رسول سے اتنا بتا دیجئے، آپ سے بہت سنا ہے ماں کا حق، ماں کا حق، اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا. آپ نے فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی تکلیف کی کراہ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. کون ہے جو ہم میں سے کہتے ہیں؟ بہت اونچا درجہ، بہت اونچا درجہ. اس زمانے میں تو فیشن ہی نہیں ہے ماں باپ کا یہ خدمت کرنا. جو لوگ چھٹیوں میں گھر جائیں، وہ بچیاں ہوں یا نوجوان لوگ ہوں یا آپ کوئی بھی ہو، اور وہاں آپ ماں باپ کے پاس جائیں، کیا اچھا ہو کہ پوری چھٹیوں میں روزانہ رات میں آپ سونے سے پہلے اپنی ماں باپ کے سر میں تیل لگائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کے پیروں کا بوسا لیں اور ان سے دعا کی بھیک مانگیں اور کہیں امی ابو میں آپ کی خدمت میں بہت گزار ہوں، مجھے معاف کر. واقعی یہ رواج ختم ہو گیا، میرے رب اس رواج کو زندہ کر. ہم سب آج یہ لے کر جائیے خدا کے لیے. یہاں سے جانے کے بعد اگر ماں باپ آپ کے دور رکھتے ہیں تو آپ فوراً فون کیجیے اور کہیے ہم بہت شرمندہ ہیں، اس وقت میں نے فون آپ سے صرف اس لیے کیا ہے خدا کے لیے ہمیں معاف کر. آپ نے معاف نہ کیا تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اللہ کبھی ان سے راضی نہیں ہوتا، کبھی راضی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، فرمایا رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھے سے اچھا سلوک. بہت بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ بہت دھیان کے لائق چیز. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتے داروں کے درمیان آپس میں تعلقات اچھے ہیں، شکایتیں، غیبتیں، شک، بدگمانی. اسلام یہ چاہتا ہے کوئی ہمارے ساتھ جو بھی برتاؤ کرے ہم سب رشتے داروں کے ساتھ اچھے سے اچھا رہے. ملنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ رشتے دار غریب، آپ زیادہ خوشحال ہیں. اللہ توفیق دے خوشحال لوگوں کو کہ وہ روز صبح شام ان غریبوں کے گھر جائیں گے, تحفے تحائف دے کر جائیں, ان کے چھپر میں بیٹھیں, ان کے جھونکوں میں بیٹھیں اور ان کی پھیکی پھیکی دال چاول کی وہ تعریف کریں کہ ان کا دل بڑا ہو جائے. یہ ہے اسلام. میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ خواب نظر آ رہا ہے, وہ خواب نظر آ رہا ہے, یہ کیفیات مراقبے میں مل رہی ہیں, یہ حقیقت دین نہیں ہے. مراقبہ اور ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے, دل نرم ہوتا ہے تو اخلاق اچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ذکر و مراقبے ہی میں الجھ جائے اور اسی کی کیفیات کے پیچھے پڑا رہے اور لڑائی لڑتا رہے رشتے داروں سے, ساری زندگی مراقبے سے اس سے اصلاح نہیں ہوتا. دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی ایک بات پر اگر زور دیا جانے لگتا ہے تو اس عاجز کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ لوگ تھوڑے دن کے بعد اسی چیز کو دین سمجھنے لگے. ایک ہے دین, ایک ہے دین اپنے اندر لانے کی محنت. محنت الگ چیز ہے, دین الگ چیز ہے. محنت کو لوگ دین سمجھنے لگتے ہیں, دین سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندوں کے پاس اپنی جان و مال کو خرچ کر کے جانا, گشت کرنا, جماعتوں میں جانا, یہ بھی محنت ہے, دین نہیں ہے. اس کے ذریعے سے دین ہمارے اندر آئے گا, یہ امید ہے. صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا, ذکر کرنا, بزرگوں کے پاس جانا, یہ پورا دین نہیں ہے. یہ پورا دین اپنی زندگی میں لانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس بات پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ میرے اندر دین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. میں نے اس سے پہلے ابھی حال میں کسی مجلس میں یہ بات کھل کر کہی کہ حکیم الامت حضرت اقدس خانگی رحمتہ اللہ علیہ اس دور میں انسانوں کی صحیح تربیت کرنے میں جیسا جیسی کامیابی ان کو ملی ہے اور جیسی بصیرت ان کو حاصل تھی بہت ہی کم لوگوں کو ملی ہوگی. جن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ, ان کا جو حال یہ تھا کہ زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے نئے اصلاح کے لیے آنے والے کو ذکر بتانا ہی چھوڑ دیا. بالکل نہیں کہتے تھے, کوئی ذکر نہیں بتائیں گے, پہلے اپنے اخلاق ٹھیک کرو. کن کن لوگوں سے جھگڑا ہے خاندان میں صاف بتاؤ. تم نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں, یہ بتاؤ. بالکل اخلاق اور معاملات کا پہلے پوسٹ مارٹم کرتے تھے کہ پہلے اپنے آپ کے اندر سے یہ چیزیں نکالو, سب سے تعلقات ٹھیک کرو, معافی مانگو, حقوق ادا کرو, اور یہ اس طرح تمہارا تکبر خود بخود ختم ہو جائے گا. جب تم معافی مانگو گے 20 سال کی لڑائی کے بعد, حقوق ادا کرو گے, جب تم ہر رشتے دار سے مسکرا کے ملو گے چاہے وہ تمہارے خلاف سازشیں کرتا پھرتا ہو, لیکن تم اس کا دل جیتو گے. ہوشیار اور چوکنا تو رہو لیکن تم برائی کا جواب برائی سے مت دو. وہ بھی دل قربا رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرو. صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ. ماں باپ کے سائے سے تو آپ محروم ہو گئے. اب میں کیسے مثال پیش کروں کہ حضور نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. مگر سنیے, جتنے رشتے دار تھے ان کے ماں باپ کے اللہ کے رسول, ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ پتہ لگواتے کون میرے ننیہال میں رشتے دار ہیں میری ماں کے, کتنے لوگ ہیں جو میری ماں کے خاندان کے آج زندہ ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر ان کے قبیلے اور گاؤں میں جا کر ان سے ملاقات کرتے تھے, حجے تحفے دیتے تھے. وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے اس وقت تک, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا لگا کر ان کے پاس گئے اور اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر آپ دیر تک روتے رہتے. باپ کا خاندان تو سب جانتے ہی ہیں, قریش کے لوگ, بنو ہاشم کے لوگ, یہ سب ندیال تھا آپ کا. لیکن آپ کا ننیال کا زیادہ تر حصہ مدینہ منورہ میں آباد تھا اور اس کے راستے کے میں ان کے گاؤں تھے. چنانچہ آپ بار بار اس علاقوں میں جاتے تھے, سفر میں اگر ہوتے تھے تو وہ راستہ اختیار کرتے تھے تاکہ ادھر سے بھی آپ کو گزر ہو جائے. سوچنے شروع, بھائی بہن, آپ کو کوئی حقیقی بھائی نہیں تھا, آپ کو کوئی حقیقی بہن تھی, لیکن دودھ نکالا آپ نے، واہ، بچپن میں جہاں آپ نے دودھ پیا تھا تو ایک بچے نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا تھا اور ایک لڑکی نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا، وہ ان کی بیٹیاں، بیٹا اور بیٹی تھے، آپ نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور پھر کیا شروع کیا ہے آپ نے، کیا شروع کیا ہے کہ جب شیما آپ کی دودھ کے رشتے کی بہن، وہ ایک قافلہ گیا ہوا تھا، اس نے کچھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اور اس قافلے نے وہاں پر کارروائی کی اللہ کے رسول کے حکم سے اور وہاں کے نوجوانوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو جب مدینے آ گئے اور نام سے فہرست پیش کی گئی تو اس میں ایک نام آیا شیما، آپ نے فرمایا پتہ لگاؤ کہ یہ شیما کی ماں کا نام کیا تھا، پوچھ جاؤ، تو شیما کو جا کے پوچھا گیا کہ تمہاری ماں کا نام کیا تھا، تمہارے باپ کا نام کیا تھا، تم کس علاقے کی ہو، تو اس نے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، صحابہ سے دیکھیے مشورہ کیا، مسئلہ اجتماعی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ دودھ کے رشتے سے میری بہن ہے، یہ گرفتار رہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تم اجازت دو تو میں اس کو رہا کر دوں گا، اللہ کے رسول آپ کا حکم، آپ کیا چیز ہیں، جا کے کہا کہ تم کو بلا رہے ہیں اللہ کے رسول، شیما آئی دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ایک وقار ہے، ایک شان ہے، تو کانپتے لگی، تو حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دی، کہاں ادھر آ کے بس، اس نے کہا کہ آپ عرب کے بادشاہ ہو گئے ہیں اور سنا ہے آپ نبی بھی ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہو گئے ہیں، میں تو وہی دیہاتی گنوار عورت ہوں، مجھ سے آپ کو کے دربار میں آنے کا ہمت نہیں ہو رہی نا، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول، آپ نے اپنی چادر ہٹائی، کہا یہ دیکھ رہی ہو شیما، یہ تمہارے بچپن میں کھیلتے کھیلتے تم نے مجھے کاٹا تھا، تمہارے دانت کے نشان آج تک میری باؤں پر ہیں اور میں اس کو دیکھ کر تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، تم کیوں گھبرا رہی ہو، اگر تم طائف کے بنو سعد کی غریب عورت کی بیٹی ہو تو میں، میری ماں کبھی تازہ گوشت نہیں کھا پاتی تھی، سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، میں تو بہت غریب ماں کا بیٹا، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے کہا، بلوایا، کہا اونٹ تیار کرو، اونٹ کے اوپر سامان تیار کرو، گھی تیار کرو، تیل لا دو، گھی لا دو، کھجور اور جو لا دو، خوب راشن اور خوب سامان لادا اور کہا کہ تم میں سے کون جائے گا میری بہن کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچانے کے، صحابہ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول، ہمیں بھیج دیجئے، ہمیں بھیج دیجئے، پھر آپ نے فرمایا جاؤ، بہن پہنچی اپنے قبیلے واپس، ایک مستی کا سرور کا عالم تھا، پل بھر کی جو صحبت ملی تھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، کایا پلٹ کر دی تھی اس نے، اور وہاں آپ پہنچی اور آپ وہاں ہر گھر پہ جا کر کہتی تھی، عورتیں جمع ہو گئیں، لوگوں آج تک دنیا میں کسی بہن کو ایسا بھائی نہیں ملا جیسا بھائی مجھ کو ملا ہے، میں تو گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرا بھائی اللہ کا رسول، ماں باپ نے سنا تو ماں باپ نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے، ماں باپ بھی حاضر ہوئے، آپ نے ان کا بھی اکرام کیا، بٹھایا، عزت کی، خاطر تواضع کی، وہ بھی ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ کے رشتے کی بہن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، ہمیں اپنی حقیقی بہنوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کوئی جھگڑا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم بھائی بہنوں کے درمیان کوئی پھوٹ ڈالنے کے سبب بنے، اور پھر قریبی بھائی بہن تو بھائی بہن، اللہ تو یہاں پر عام رشتے داروں کے بارے میں فرما، اس لیے اس بات کی کوشش کریں، اور اس کی شروعات وہ لوگ خوبصورت طریقے سے کر سکتے جو چھٹیوں میں اپنے گھر جائیں، اور جب چھٹیوں میں گھر جائیں تو کوشش کریں کہ خاندان کے تمام رشتے داروں سے تواضع و انکسار کے ساتھ ملیں، دنیا کے لحاظ سے اگر کوئی غریب ہے اس کو بھی حقیر مت سمجھیں، اور دین کے لحاظ سے کوئی تھوڑا پچھڑ گیا ہے اس کو بھی حقیر مت، اگر کوئی شخص دین یا دنیا دونوں کے لحاظ سے ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ ابھی یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، ابھی یہ عورت نماز نہیں پڑھتی، تو کیا ہم نماز پڑھنے والے مردوں اور عورتوں کو اس بات کا حق ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ بہت بے دین ہے؟ ایک نظر ہماری کسی کے اوپر اگر حقارت کی پڑ گئی, اسی لمحے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارا دین چھین کر اس کو لے دے. بالکل کسی کو حقیر لگ بچ کر ملیں, مسکرا کر ملیں, چاہے وہ دینی لحاظ سے کچھ کمزور نظر آئے یا دنیا کے لحاظ سے کمزور ہے, تمام رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک, یہ صبر چاہتا ہے, انتظار چاہتا ہے. بہت سے رشتے دار تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک ان کے رویے کو بدل دے گا, اور اگر ان کی طرف سے آپ کو کچھ تکلیف پہنچ رہی تھی تو زندگی ختم ہونے سے پہلے وہ معافی مانگ لیں گے یا محسوس کر لیں گے اور اپنا رویہ بدل لیں گے. اور بہت سے وہ بھی ہوں گے کہ جو زندگی بھر اپنا رویہ نہیں بدلیں گے, اس معاملے میں بھی ہم خسارے میں نہیں رہیں گے, اس لیے کہ اس کا اجر تو ہم کو وہاں ملے گا جہاں اجر کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے. متعدد احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ بعض بندے عام قسم کے بندے ہوں گے لیکن جنت میں بڑے اونچے مقام پر ان کو پہنچایا جائے گا, وہ خوش تو بہت ہوں گے مگر کچھ حیران بھی ہوں گے کہ جن اعمال والے اس جنت میں مجھے نظر آ رہے ہیں ایسے میرے اعمال نہیں تھے, تو یہ کیسے میں یہاں پہنچا دیا گیا؟ ان کو بتایا جائے گا کہ بندے نماز روزہ حج اور عمرہ نفلی روزے نفلی نمازیں بے شک تمہارے پاس کم تھی مگر تم اپنے پورے خاندان کے سب رشتے داروں کے ساتھ اچھا تھے. وہ تمہارے خلاف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے لیکن تم ان کو تکلیفیں نہیں, اس کا ہم نے یہ تم کو انعام دیا. آج اس بات کا ارادہ کر لیجیے اور اس کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا جز بنائیے. حقیقی دین ہے یہ کہ اپنے خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات کا بنانا اور اپنی طرف سے ہم اپنا فرض ادا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا یتیم بچوں والیتامیٰ. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کسی بچے کو یتیم نہ ہونے دے. کیوں قادر ہے کہ نہیں؟ وہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم ایسے محروم قسمت کیوں ہیں کہ ہمارے سر پہ ہمارے باپ کا سایہ ہو, ہم کیوں یتیم؟ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان بچوں کی سمجھ میں آئے گا اگر وہ اچھی تربیت میں رہے کہ ان کو غم دے کر اللہ تعالی نے دو کام کیے. ایک تو یہ کہ کچھ بچے یتیم معاشرے میں ہوں تو معاشرے کے بقیہ لوگوں کو اپنی مغفرت کرانے کا, رب کو راضی کرنے کا بہترین موقع ملتا. تو اے یتیم بچے, تیرا کیا نقصان ہے؟ تو تھوڑا غم سہلے, تیری وجہ سے ہزاروں کی مغفرت ہونے والی ہے, ہزاروں کی اصلاح ہونے والی. اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اور ایک مصلحت ہوتی ہے انفرادی اور ایک مصلحت ہوتی ہے اجتماعی. اللہ تعالیٰ دونوں مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہیں. اگر صرف انفرادی مصلحت کا اللہ لحاظ کریں تو ہر وقت ہر آدمی کی الگ الگ مصلحت. جب کسان یہ چاہ رہا ہے کہ تیز لو چلے تاکہ میری فصل پکے, تو اس وقت آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت موسم ہو جائے, جم کے پانی برسے. آپ کے ہیں بیٹے کی شادی اور وہ ہے موسم آم کی فصل کے پکنے کا, آپ کا دل چاہتا ہے کہ 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک کوئی بارش آندھی نہ ہو اور بالکل یہ ہو, اور آم کا باغ والا روز دعا مانگ رہا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ اے بی سی ڈی ای ایف جی سب کی مسئلاتوں کا لحاظ کریں تو کیا دنیا چلائے نا؟ کوئی کہہ رہا ہے سوئچ آن کیجئے, کوئی کہہ رہا ہے سوئچ آف کیجئے, کوئی کہہ رہا ہے گرمی کیجئے, کوئی کہہ رہا ہے بارش کیجئے, کوئی کہہ رہا ہے سردی کیجئے, کوئی کہہ رہا ہے دھوپ نکالیے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ یہ تو نہیں چل سکتا. اجتماعی مصلحت بھی ہوتی ہے اور انفرادی مصلحت, اور یہ صرف رب ہے کہ جو اجتماعی مصلحت اور انفرادی مصلحت کے بیچ کا راستہ نکال لیتے. کسی کو بیمار ڈالا, کسی کے گھر سے جنازہ نکلا, کسی کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوا, یہ روز ہوتا رہتا. تو جس کے گھر میں حادثہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو. لیکن یہ اجتماعی مصلحت پر جب ہم غور کریں گے تو سب سمجھ میں آ جائے. چنانچہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول, میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ اپنے دل پر نظر رکھتے تھے, دل کو چیک کرتے رہتے, اور جب دل کی کوئی خرابی پاتے تھے تو بھاگ کر اللہ کے رسول کے پاس جا کر اس کا علاج پوچھتے. تصوف کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے. لوگوں نے بلا وجہ اس کو ایک فلسفہ بنا دیا. کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنے دل پر نظر رکھیں, اور اپنے دل کی کوئی خرابی اگر محسوس ہو تو کسی سے جا کر پوچھ کر اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش, بس ختم. اتنی ہی بات. ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا دل میں بہت سختی محسوس کر رہا ہوں, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا امسح وقت الیتیم, یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم یتیم بچے کی فکر کرو گے, اس کو تسلی دو گے, تو تمہارا دل نرم ہوگا, تم کو اس کا مرحوم باپ یاد آئے گا, اس کی اداس چہرہ تم کو نظر آئے گا, تمہیں تکلیف ہوگی, غم ہوگا, تم کچھ اس پر خرچ کرو گے. تو یہ سب جب تم کرو گے تو یقیناً تمہارا دل نرم ہو. تو اگر سماج کے اندر کچھ کمزور لوگ نہ ہوں تو بقیہ لوگوں کو اپنے دل کی اصلاح کا موقع کیسے ملے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا جو مجھے تلاش کر رہا ہے وہ بندہ سن لے, میں ملوں گا ٹوٹے ہوئے دل کے لوگوں کے پاس. اللہ انا عند المنكسرات قلوب, میں کہاں ملوں گا؟ ٹوٹے دل کے لوگ. تم تلاش کرو کسی ایسے بندے کو جو اداس ہو, غمگین ہو, پریشان ہو, ماں کے لحاظ سے بدحال ہو, اور کوئی پریشانی میں مبتلا ہے, دل ٹوٹ گیا اس کا. تم جا کر اس کے پاس بیٹھو گے, تسلی دو گے, کھلاؤ پلاؤ گے, اس کے کپڑوں کا انتظام کرو گے, عزت سے دیکھو گے اس کو, عزت سے دیکھو, انشاءاللہ میں مل جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مل جاؤں گا. یہ معمولی تعبیرات نہیں ہیں لوگ, یہ معمولی تعبیرات, بابا مل رہا, معمولی تعبیرات نہیں ہیں, یہ بہت غلط کی بات ہے کہ میں ملوں گا, میں ملوں گا. اللہ اکبر, جس کو اللہ مل جائے اسے پھر کسی اور چیز کی پرواہ. لیکن لوگوں, کیا یہ صرف بیانوں تک محدود رہے گا؟ بیان کرنے والوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ لوگ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بہت دل متاثر جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں, ایک صاحب کچھ گئے, انہوں نے سوچا کہ یہ بات ہے تو میں تلاش کروں گا اپنے رشتہ داروں میں, خاندان میں, محلے میں, وہ کون ہے بیچارہ بہت احساس محرومی میں پگھل رہا ہے, میں اس کے پاس جاؤں گا, تھوڑی دیر بیٹھوں گا, ہمت بڑھاؤں گا, حوصلہ افزائی کروں گا, چپکے سے کچھ پیش کر کے آؤں گا, میں کروں گا. آپ کیا, میں آپ سے امید کروں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں؟ خدا کے لیے عمل کریں, عمل کیجیے خدا کے لیے. یہ سننے کا اور رواج اور سن کے چلے جانے کا رواج بہت ہمت شکن ہے, بہت ہمت شکن ہے. اور عمل کر کے بتائیے, میں بلا تکلف کہتا ہوں, عمل کر کے بتائیے کہ اس کے اوپر یہ عمل کیا اور اتنا نفع مجھے ملا. یہ ہے اصلی دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود برتاؤ کیا تھا یتیم بچوں کے ساتھ؟ ایک ہی واقعہ تنہا کافی ہے آپ کے مزاج اور آپ کے برتاؤ کو بیان. مدینہ منورہ میں عید کا دن تھا، آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلے اور اس شان سے نکلے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں شہزادے آپ کے ساتھ تھے، ایک آپ کے داہنے ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے اور ایک آپ کے بائیں ہاتھ. آپ جب چلے عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے تو راستے میں جو گزرے آپ کچھ بچے کھیل رہے. عید کا دن تھا، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے کھیل رہے. انہیں کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس کنارے ایک اداس بچہ بیٹھا ہوا تھا میلے کچیلے کپڑے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. اس بچے سے پوچھا، بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے، تمہارے کپڑے بھی نہیں بدلے، آج عید کا دن ہے. بیٹے نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں نے میرے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر دی، اب نہ میرے پاس باپ ہے نہ میرے پاس ماں، کون میرے کپڑے بنائے، کون مجھے نہلائے اور کپڑے بدلے. آج کے دن مجھے بہت یاد آتی ہے ان دونوں کی، اس لیے بیٹا آپ گھٹنے کے بل جھک گئے اور اس بچے سے کان میں کہا، بیٹا تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے. بچہ حیران رہی سنتے لپٹ گیا اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ اپنا بیٹا بنا لیں، اے اللہ کے رسول مجھے اپنا بیٹا بنا لیں. حضور پھر اٹھے اور آپ اس کو بھی ساتھ لیا اور عیدگاہ کی طرف بڑھنے کے بجائے واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لے. وہاں جا کر گھر کی عورتوں سے کہا کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ جائیں ان کے کپڑے پہناؤ. میں انتظار کر رہا ہوں. آپ انتظار کرتے رہے. جب وہ بچہ نہلا دھلا کر کپڑے بدل کے تیار ہو گیا، باہر نکلا، تب آپ ان تینوں کو لے کر نکلے نئے سرے سے عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے، مگر ایک نئی شان کے ساتھ نکلے. وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں تو پہلے کی طرح پیدل ہی چل رہے تھے، مگر یہ شہزادہ یہ اللہ کے رسول کے مبارک کندھوں پر سوار تھا. اور اب جب یہ نکلا دوبارہ گزرے آپ انہیں کھیلتے ہوئے بچوں کے سامنے سے، تو اس بچے نے پکار کر اپنے ان دوستوں کو کہا کہ ذرا دیکھو مجھے، تھوڑی دیر پہلے میں کس حالت میں تھا اور اب دیکھو، دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَالْيَتَامَى، یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک، والمساکین، اور امت میں انسانیت میں عام غریب لوگ، عام غریب. یہ جزو دین نہیں بن پا رہا. میں کیسے اپنی بات کو صاف کروں، سال میں ایک مرتبہ زکات نکال دینے والے لوگ تو امت میں تھوڑے بہت ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ زکات کیسے نکال دیں. اس میں بھی بہت کچھ قابل اصلاح ہے، لیکن وقتاً فوقتاً غریبوں کے پاس جانا، غریبوں کا اکرام کرنا، تلاش کرنا، فکر میں رہنا، کس غریب کے کام آ جاؤں میں کسی طرح، گاؤں میں یہاں وہاں ادھر ادھر کسی طرح کسی غریب کے پاس خود جانا، زکات لے کر خود جانا، انتظار کرنا کہ لوگ زکات لینے والے آئیں ہمارے پاس. مسجد نماز کی جگہ ہے، نمازی مسجد کے اپنے دروازے پر آنے کا انتظار نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خود جاتا ہے. وہ غریب انسان زکات کی جگہ ہے، کسی زکات دینے والے کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غریب آدمیوں کے دروازے پر آئے، اسے خود جانا چاہیے زکات کی جگہ پر زکات کو پہنچانے کے لیے. اور صرف زکات نہیں, یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے, یہ بڑی غلط فہمی ہے. حدیث کی تمام کتابوں میں ایک باب باندھا گیا ہے تقریباً, ان فی المال حقا سوى الزکاۃ. ایک مرتبہ آپ نے زکات نکال دی, اب باقی سارا مال آپ کا ہے, اب آپ لڑکیوں پہ خرچ کریں, شادیوں پہ خرچ کریں, بلڈنگوں پہ خرچ کریں, کپڑوں پہ خرچ کریں, زیور پہ خرچ کریں, صوفوں اور پردوں پر خرچ کریں, اب آپ کے اوپر غریبوں کا کوئی حق نہ رہا. یہ بالکل غلط تصور ہے, یہ بالکل غلط تصور ہے. مدرسے کی معلمات سے بھی بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں, اس مدرسے سے کچھ خاص امیدیں ہیں انشاءاللہ. مدرسے کی معلمات سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی, ہم لوگ اپنی زندگی میں سادگی اختیار, ہو سکے تو جس وقت کپڑے بنانے کا وقت آئے سوچیں کہ میرے کپڑے ابھی چل رہے ہیں, ابھی نہیں بنیں گے, ابھی میں پرانے کپڑے چل رہا ہوں, ذرا سا پھٹ گئے اسی کو سی لیجیے, اور وہ پیسے جو بچے اس میں کوشش کیجیے کہ اس پیسے سے آپ آئس کریم لگائیے, بلکہ اس پیسے سے کسی غریب کے کپڑے بنا دیں. کہاں چلا گیا مسلمانوں کا یہ شعور؟ کتنے پیسے ہم گھر کے باہر کے کھانوں میں اور کتنے پیسے ہم طرح طرح کے کور بدلنے میں خرچ کر دیتے ہیں؟ کون ہے ہم میں سے جو پھٹے ہوئے کپڑے کو سی کر اور پیون لگا کر سال ہا سال چلاتا ہوں؟ اللہ تعالی ہمارے مزاجوں میں وہ سادگی لے آئے میرے اللہ. آپ ارادہ کیجئے, فیصلہ کیجئے, عورتیں بھی اور مرد بھی اور نوجوان یہ طے کریں کہ ہم کو زندگی میں سادگی لانی ہے اور کچھ پیسے بچانے ہیں, اور اپنے گھر میں اپنے منتھلی بجٹ میں سے الگ کوئی چھوٹا سا باکس بنا لیجئے, اور آپ اور بیوی مل کے گھر کا بجٹ بنانے کے لیے مشورہ کیجئے کہ دیکھو اب تک ہم گھر کے خرچہ چلاتے تھے 15,000 میں, اب ہم کوشش کریں گے یہی خرچہ چلے گا اس مہینے سے 14,000, اب ہم 1,000 بچائیں گے اور 1,000 بچا کر اپنی اور تمہاری مغفرت کا سامان کریں. کون انکار کرے گا؟ کون انکار کرے گا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور امت مسلمہ میں دیندار سمجھے جانے والے لوگوں میں غریبوں کی خبر گیری کا رواج جس قدر ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے, بہت کم. کھسک رہے ہیں لوگ, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں, اور میں کروڑوں کی تعداد میں کہنے کو تیار ہوں, جن کی ضروریات نہیں پوری ہو پا رہی, اور ہم اور آپ ہیں درمیانی طبقے کے لوگ ہیں کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر پا رہے. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے, اے اللہ آپ سوچیں ذرا, جن یتیم مسکین بندوں کو اللہ ہمارے ہاتھ سے دلوانا چاہ رہا ہے, اللہ خود سے نہیں دے سکتا تھا؟ ان کو غریب بناتا ہی نہیں, کیا مسئلہ تھے اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بندو میں تم کو جو پیسے دیتا ہوں وہ سب تمہارے اپنے اوپر خرچ کے لیے نہیں ہے, کچھ تمہارے اپنے اور بچوں پر خرچ کے لیے ہے, اور کچھ امانت ہے, تم داتیہ ہو, وہ سارے پیسے تمہارے نہیں ہیں, تم ان تک پہنچاؤ جن کے ہیں وہ پیسے. میں قرآن مجید کی دلیل سے ہی آئے بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا, وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم, تمہاری آمدنیوں میں ایک متعین حق ہے, متعین مقرر فرض حق ہے. سارے مقصرین کے نزدیک اس سے زکات مراد نہیں, متعین حق ہے. کس کا حق ہے؟ سائل کا, جو بیچارہ مانگ رہا ہے, اور اس کا بھی جو مانگ نہیں رہا مگر محروم بہت ہے, ضرورت کو چھپائے ہوئے, شرم کے مارے اظہار نہیں کرتا لیکن پریشان بہت ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں ذرا فکر مند ہیں. یہ خیال مت کیجئے کہ خالی مالدار لوگوں کے سامنے یہ مضمون بیان ہونا چاہیے, ہم تو خود غریب لوگ ہیں. یہ غریب آدمی جب اپنی غریبی میں سے چند پیسے نکالے گا تو جو رحم اللہ کو آئے گا, یہ اس کے 2 روپے نکالنے پر ایک مالدار آدمی 2,00,000 روپے اگر نکالے گا, میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا. میں اسی لیے صحابہ کرام اکثر غریب تھے اور انہیں پر تو اللہ پاک ساری آیتیں اتار رہے تھے. اس لیے غریب سے غریب آدمی بھی اس بات کی ضرور فکر کرے, کسی نہ کسی طرح کسی کے آنسو پوچھنے کا وہ سبب کرے, کسی بیوہ کے ننگے سر پر آنچل پڑ جائے, کسی گھر کا ٹھنڈا چولہا گرم ہو جائے, کسی کو راحت مل جائے. اللہ کے بندو اور بندیوں, بڑی امید کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کی فکر کیجئے اپنے رشتے داروں میں, اپنے حلقے میں, اپنے محلے میں, اپنے آس پڑوس میں. اور اب دیکھیے اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, آپ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہ روزے کا ذکر کیا ہے نہ کسی اور عبادت کا. پہلے کہا اللہ کی بندے بن جاؤ, شرک چھوڑ دو, اور پھر ماں باپ کے حقوق بتائے, پھر معاشرے کے اندر درجہ بدرجہ کمزور طبقات جو ہیں ہمارے رشتے دار, یتیم بچے, عام غریب لوگ, اور پھر فرمایا والجاری ذی القربی والجاری الجنبی والصاحب بالجنب, تین قسم کے پڑوسیوں کا الگ الگ ذکر فرمایا. پڑوسیوں کا اتنی اہمیت دی کہ تین قسم کے پڑوسی ہو سکتے ہیں دنیا میں, یا تو وہ پڑوسی ہوگا جو رشتے دار بھی ہوگا, جوائنٹ فیملی ہے, اگل بغل کے فلیٹ میں رہتے ہیں, اگل بغل کے مکان میں رہتے ہیں, دو بھائی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, اور کوئی رشتے دار ہے قریب میں رہتا ہے. تو ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتے دار بھی ہے, سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہے جو رشتے دار بھی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے جھگڑے اسی پڑوسی سے زیادہ ہوتے ہیں جو رشتے دار بھی ہے. ہر وقت ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے, اس نے کچھ کرا دیا, اس نے کچھ کرا دیا, ارے ادھر جانا تو کچھ کھانا مت, ہاں وہاں مت کھانا, وہ کچھ کرا دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, عجیب طرح کے تماشے. یہاں پڑوسی جو رشتے دار ہیں ان کا حق سب سے پہلے اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتے دار پڑوسی کا سب سے زیادہ خیال رکھنا. دیکھیے اگر ان احکام پر عمل کریں گے تو آخرت میں تو جو ملے گا وہ ملے گا, دنیا کی زندگی میں آپس میں محبت نہیں پیدا ہوگی, وہ بدگمانیاں, وہ غلط فہمیاں جو بیماریوں کو جنم دیتی ہیں, پھر علاج پر پیسہ خرچ ہوتا ہے, مقدمے بازیاں ہوتی ہیں, اور اللہ جانے کیا کیا ہوتی ہیں, تعبیر گندے ہوتے ہیں, اور پھر انسان زندگی بھر اسی میں الجھا رہتا ہے. اللہ فرمایا والجار ذی القربی والجار الجنبی, ایک وہ پڑوسی ہے جو بالکل بغل میں رہتا ہے لیکن رشتے دار میں, اس کا بھی حق ہے, وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم, اس کا بھی حق. تیسرا وہ پڑوسی وصاحب بالجم, جو تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی بن گیا ہے, آپ بیان میں بیٹھے آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والا پڑوسی, پورا مجمع ایک دوسرے کا پڑوسی, آپ بس میں بیٹھے پاس میں بیٹھنے والا پڑوسی, آپ ٹیکسی میں بیٹھے آپ ٹرین میں سوار ہوئے پاس میں کھڑا ہونے والا بیٹھنے والا پڑوسی. ذہن میں ہی نہیں آتا کہ تھوڑی سی تکلیف خود برداشت کر کے پڑوسی کو اگر آرام آفر کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے. یہ پیشن کے خلاف چیز ہے, کوئی کرتا بھی کرے کیا مولانا سب سے کرے تو چھوڑیے, یہ لوگ اصلاحیت ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوگی ہماری تو ان کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش ہیں, اس لیے کہ ہم حضرت میکائیل ہیں خود. کیا ذلیل قسم کی سوچ ہماری ہو, سخت لفظ ہیں یہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کرتے, سامنے کی برتھ پر ایک سکھ بیٹھا, اور یہ تقسیم ہند کے فوراً بعد کا وقت واقعہ ہے جب خون کی ندیاں بہ رہی تھیں اور سکھ ہی زیادہ تر مسلمانوں کو قتل کر رہا, شدید دشمنی. وہ سردار جی اٹھے اپنی ضرورت سے گئے اور واپس آ گئے, تو حضرت مدنی نے پوچھا کہ آپ بہت جلدی واپس آ گئے. تو اس نے کہا جہاں میں ٹوائلٹ گیا تھا مگر گندا بہت, قابل نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے, میں واپس آ گیا. کچھ نہیں بولے حضرت بنے, اٹھے خود گئے, 30-25 منٹ کے بعد واپس آئے اور آخر ان سے کہا کہ بھائی اب آپ چلے جائیں. اس نے کہا نہیں وہ بہت گندا ہے. ان کا نہیں آپ چلے جائیں, آپ گندا آپ چلے جائیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں. وہ گیا اور اسی گندے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف دیکھا, تو وہ اندر جانے کے پایا ایک بار پھر الٹے قدم واپس آیا, حضرت مدنی کے پیروں پہ گر گئے. آپ صاف کر کے آئے ہیں ٹوائلٹ؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت مدنی سفر کر رہے ہیں چلہٹ تک کا, راستے کے جس اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے پہلے سے اطلاع ہے وہاں لوگوں کو, سینکڑوں لوگ حضرت کو دیکھنے کے لیے اسٹیشنوں پر آ رہے ہیں, لوگ مسافر کے لیے لائن لگا رہے ہیں, لوگ گارڈ کی خوشامد کر رہے ہیں کہ 5 منٹ ذرا ٹرین لیٹ کر دو, بہت لوگ ہیں ملنا چاہتے ہیں, دعا کرانا چاہتے ہیں. وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے اور یہ بڑا آدمی ابھی ٹوائلٹ صاف کر کے آیا ہے ایک کافر کے لیے. یہ ہے اسلامی اخلاق, ہم ٹوائلٹ صاف نہیں کرتے اپنے اساتذہ کے لیے, ہم ٹوائلٹ صاف نہیں کرتے اللہ کے بندوں نیک بندوں کے لیے, اور وہ ٹوائلٹ صاف کر کے آئے ایک کافر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل اس آیت پر تھا, وصاحب بالجمع, جو تمہارے ساتھ ذرا دیر کے لیے ہے اسے اچھا شروع. ہماری طرف سے آپ سوچیں ذرا, اگر اکثر مسلمان ٹرینوں میں اور بسوں میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بلا کسی لحاظ و تفریق کے اچھا سلوک کرنے لگیں, خود کھڑے ہو جائیں, کوئی عورت کو بٹھا دیں, کسی بوڑھے کو بٹھا دیں, تو انقلاب نہیں آ جائے گا. ایک دو لوگ کریں گے تو اجر ملے گا, لیکن جب ایک کرنے لگیں گے تو ایک میسج جائے گا کہ بھئی یہ بڑے اچھے لوگ. میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ مجھے اپنے اس واقعے کو سنانے کی توفیق دے اور غلط نیت سے بچا لے, آپ اس دعا کے میری مدد کریں گے. بابری مسجد کی شہادت کے کچھ دن کے بعد جب کسی اللہ کے ایک عظیم بندے نے جو پورے عالم میں دعوت کا سب سے اونچا ذمہ دار تھا, اس نے اس عاجز مسکین بندے کو اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ غیر مسلموں میں ایمان و اسلام کی دعوت کا کام جی جان سے کریں. اور وہ عجب زمانہ تھا, میرے والد ماجد بھی حیات تھے, اور میں نے ان دونوں بزرگوں کے زیر سایہ اس میدان میں قدم رکھا اور دن رات اسی میدان میں محنت کرتا تھا. 2 سال محنت کر کے سنسکرت پڑھی, ان کی مذہبی کتابیں پڑھی, 4 ویدوں کو پڑھا, گیتا پڑھی, 18 قرآن میں سے جتنے قرآن پڑھ سکا وہ قرآن پڑھے, اپنیشد پڑھے, ان کی تاریخ پڑھی, دن رات کا عجیب و غریب دور تھا. اسی سلسلے کا ایک سفر پر میں اور میرے ساتھ ساتھی ہم 8 لوگ روانہ ہوئے, اور آپ کو حیرت ہوگی یوپی کا سب سے غریب ضلع ہے لکھیم پور ضلع, بہت ہی بیکورڈ. اس لکھیم پور ضلع میں 24 گھنٹے کا ہم نے ایک اجتماع رکھا تھا جس میں اکثریت غیر مسلموں کی, تقریباً 400-500 یا 800-900, اور 24 گھنٹے ایک ساتھ رہنا بالکل جیسے ہمارے عام اجتماعات ہو, تاکہ ان کو ہم اسلامی معاشرت دکھا. پورا 24 گھنٹے کا نظام ساتھ, وہ تو جانا تھا وہاں, جہاں پہنچنا تھا وہاں ہونا تھا. ٹرین کا جو روٹ تھا, ہم لوگ سلیپر میں تھے, سلیپر کا کوچ پورا فل تھا, ایک بھی برتھ خالی نہیں تھی. رات میں 1:30 بجے کا وقت تھا جب مجھ کو ایسا لگا کہ ٹرین کہیں پر کھڑی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ ڈبے میں سوار ہوئے. مجھے تعجب ہوا کہ ریزرویشن کا کوچ ہے, کوچ بالکل فل ہے اور کوچ میں ٹی موجود ہے, یہ اتنے لوگ کیسے کہاں سے آ گئے. لیکن ٹرین بیچاری کچھ ایسی بیمار قسم کی تھی کہ جب وہ اسٹیشن پہ رکتی تھی تو بجلی چلی جاتی، کچھ نظر نہیں آتا، اور جب وہ موو ہوتی تھی چلتی تھی تب اس میں کرن جاتا تھا. میرا بھارت مہان. تو جب ٹرین چلی وہاں پہ اور بجلی آئی تب میں نے دیکھا کہ 20-25 سادھو وہ سوار ہوئے ہیں ٹرین. اب میں سمجھا تو ہو ایودھیا اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوگی اور وہاں سے یہ لوگ سوار ہوئے، اور ان کے لیے تو ٹکٹ وکٹ لینا بھی ضروری نہیں ہے، ریزرویشن کیا چیز ہے، آزاد ملک ہے ہمارا ماشاءاللہ. میری برتھ کے پاس جو سادھو کھڑے تھے 80-90 سال یا اس سے بھی زیادہ کی ان کی عمر ہو، بہت بیمار کمزور، اور سخت سردی کا موسم تھا، سلیپر کوچ تھا، کھڑکیاں کھلی تھی، ہوائیں آ رہی، وہ کانپ رہے. میں فوراً اپنی برتھ سے اترا اور میں نے کہا بابا آپ لیٹ لیں. اس نے مجھے بہت غور سے دیکھا، اس نے کہا نہیں. پھر میں نے اصرار کیا، پھر میں نے اصرار کیا، پھر اس نے معذرت کی، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بابا اگر آپ نہیں لیٹیں گے تو میں بھی نہیں لیٹوں، یہ برتھ ایسی خالی رہے گی، میں نہیں لیٹوں. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ سوچیے ذرا، آپ بزرگ آدمی، بوڑھے آدمی، بیمار آدمی، آپ کھڑے رہیں اور میں لیٹا رہوں. یہ بات ہے آج کے تقریباً 16-17 سال پہلے، میں خود اس وقت بالکل ینگ تھا. میں نے کہا کہ میں نہیں لیٹوں. تب وہ بابا میرے اصرار سے مجبور ہو کر برتھ پر لیٹ، میرے ہی بستر پر لیٹ. اللہ کا کرنا کہ ایک ہی اسٹیشن پر اترنا تھا ان کو بھی اور ہم کو بھی. ان کے ساتھ بھی ایک جماعت تھی، میرے ساتھ بھی ایک جماعت تھی. مغل سرائے اسٹیشن پر ہم کو اترنا تھا اور ان کو بھی اترنا تھا، اتر گئے دونوں. پتہ لگاؤ بھائی ہم کو اب یہاں سے جو جانا ہے دوسری جگہ پر، اس کی ٹرین کتنی کب کیا بجے آئے گی، کس پلیٹ فارم پر آئے گی معلوم، ابھی ہے وقت، کافی وقت ہے. ہم لوگ وہیں بیٹھ گئے، وہ لوگ بھی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی اذان بھی ہمارے ایک ساتھی نے، ہم لوگوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی کے سامنے ذرا چائے تراش کر کے لے کے آئے اور اتنی چائے لائیں کہ یہ سب بھی پیئیں ہم بھی پیئیں. تو وہ باقاعدہ کسی چائے والے کو لے کر آئے، ان کو چائے پلوائی، تو وہ باقی لوگ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر وہ تو بوڑھا جس کو ذرا آرام ملا تھا اس نے اشارہ کیا کہ نہیں سب لوگ لے لیں. جب سب ہو گیا اور ٹرین اناؤنسمنٹ ہوا کہ پناہ پلیٹ فارم پر آنے والی ہے اور ہم لوگ اپنی ٹرین کی طرف چلنے کے لیے اپنا سامان وغیرہ اٹھانے لگے، تو اس نے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ. وہ جو بڑے میاں تھے اور ایک جوان سادھو کے کندھے پر سہارا دے کر وہ ایک کونے میں کی طرف گیا اور مجھے بھی وہیں بلایا اکیلے، اور بہت دیر تک مجھے دیکھا. اس کے بعد یہ کہا کہ لگتا ہے وہ گھڑی اب نکٹ آ گئی ہے. یہ لفظ مجھ کو جملہ آج تک یاد ہے، یعنی لگتا ہے کہ وہ وقت اب قریب آ گیا ہے. میں نے کہا بابا کون سی گھڑی؟ تو اس نے کہا ابھی یہ بتانے کی انومتی نہیں ہے، ابھی یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا بابا یا تو آپ چھیڑتے نہیں اور یا میں اب چھوڑوں گا نہیں. آپ لوگوں کی یہی تو مصیبت ہے کہ ہمیشہ آدھا گیان دیتے ہیں، پورا گیان نہیں دیتے، آدھا علم دیتے ہیں آدھا چھپا دیتے ہیں. میں اب نہیں چھوڑوں گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون سی گھڑی قریب آئے. کہہ گیا وہ تو میں نہیں بتاؤں. پھر میں نے ضد کی، پھر اس نے منع کیا. میں نے کہا بابا میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، دو آدمیوں کو لے لوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا جب تک آپ بتائیں گے نہیں. اس نے کہا بیٹا یہ تو میں نہیں بتا سکتا، یہ تو طے ہے بات، لیکن اتنی بات سن لو میں اس کی ایک علامت بتاؤں. ہندی میں اس نے کہا تھا کہ اس کی آج چن بتا، ایک نشانی بتا. وہ یہ کہ جب تم لوگ سب کے سب ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کرنے لگو گے جو تم نے ابھی ہمارے ساتھ کیا، اس وقت یہ زمین آسمان بدل گیا. اور پھر اچانک اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ جانے کیا اس نے کیا کرنا چاہا. میں فوراً آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے لگا. اس نے کہا بیٹا اپنی قوم سے جا کر یہ پیغام دے دو کہ اخبار پڑھ کے ہمارے ساتھ برتاؤ نہ کیا کریں، قرآن پڑھ کے ہمارے ساتھ برتاؤ. بس یہی جملہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. بیٹا اپنی قوم کو جا کر، بچہ اپنی قوم کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ اخبار پڑھ کے ہمارے ساتھ برتاؤ نہ کریں، قرآن پڑھ کے ہمارے ساتھ برتاؤ کریں. اور قرآن کا برتاؤ کیا ہے؟ وَصَاحِبِ بِالْجَمْعِ. بھول گئے ہم لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساری زندگی کے برتاؤ، وہ خالی بیان کے لیے. ایک مرتبہ ہم نے کسی غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. جو ساری زندگی اللہ کے رسول اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ کرتے رہے. اگر حضرت مدنی نے ٹوائلٹ دھویا تھا تو ان کے نانا اور ہم سب کے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کا وہ بستر دھویا تھا جس پر ان کے قتل کے ارادے سے آنے والا ایک مشرک زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا تھا اور اس نے اسی بستر پر غلاظت کی تھی اور بھاگ گیا. اس بستر کو اللہ کے رسول نے خود دھویا تھا. وصاحب بالجنب، ہمارے پاس میں بیٹھنے والا مسلمان ہو، دیندار ہو، تقوی والا ہو، کوئی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ عزت کا اور احترام کا، خدمت کا برتاؤ کریں. پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، کسی بھی مسافر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. کیا بتائیں اس کے کیسے کیسے نقشے ذہن میں تھے. اور ایک زمانے میں اس عاجز نے کچھ اسٹیشنوں پر وہ شروع کرائے، چار پانچ سال ایک ایسا نظم رہا کہ اسی کی برکت سے کیا کیا ہوا، کن کن لوگوں کو ہدایت ملی، کن کن لوگوں کو اسلام لانے کا موقع ملا، کتنے لوگوں کی دعائیں ملیں، کتنی غلط فہمیاں دور ہوئیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے. اے میرے اللہ، یہاں کے احباب میں بھی اللہ پاک ایسے انصار و مددگار دے دیے، ایسے کارکن دے کہ جن کو بتایا جا سکے کہ لوگوں اس گرمی کے موسم میں اسٹیشنوں پر مسافروں کو پانی پلا. کیا زبردست عمل! ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر زندگی بھر کے گنہگار کی اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا تھا، اور حضور نے اس کی خبر ہم تک کیوں پہنچائی؟ اس لیے کہ اس کو بیانوں میں خالی سناؤ، بلکہ اس لیے کہ اس پر عمل کر. واقعی یہ عام انسانی برتاؤ غریبوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، ذرا غور کریں، مسافر چاہے مالدار ہو، مسافر چاہے غریب ہو، مسافرت کے عالم میں اس کو خدمت کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. بڑے سے بڑے مالدار مسافر اور اچانک سفر میں اس کے پاس ٹھنڈا پانی ختم ہو گیا، کتنا پریشان ہوتا ہے. اس وقت اسے وہ ٹھنڈا پانی پیش کر دے، کیا دعا نکلتی ہے اس کی، کتنی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. ساری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کہتی رہے، بکتی رہے، سارے ٹی وی کہتے رہے، سارے ذرائع ابلاغ کہتے رہے، سارے اخبارات لکھتے رہے، اور زمین پر ہم عمل اچھا کر کے دکھا دیں بغیر زیادہ پیسے خرچ کیے ہوئے، اس پروپیگنڈے کی کاٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیسا بہترین اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کا جواب میڈیا سے دیں، اور نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، اسی انتظار میں بیٹھے. ارے بھائی، میڈیا کی کارڈ تمہارے اپنے عمل سے ہوگی، اتنی زبردست، اس کے بہتر کوئی کارڈ نہیں ہو سکتی. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، میرے بچے سفر کر کے آ رہے تھے یہیں خانقاہ، راستے میں ٹرین میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے پاس بہت سامان تھا. اس کو اترنا تھا ایسے اسٹیشن پر جہاں صرف ایک منٹ گاڑی رکھتی، اور جس کے بارے میں اس کو امید تھی کہ وہ لینے آیا ہوگا، وہ نہیں آیا. بہت پریشان تھا پہلے سے، کیا ہوگا کیا ہوگا، میرے بچوں نے یہ اطمینان دلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب ہو جائے گا. سب نے مل کے جلدی جلدی سامان اتروا دیا. اس نے کہا کہ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، ٹرین چھوٹنے والی ہے، آپ لوگ تو جلدی سے اپنے کڑیے سوار ہوئیے، جلدی مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیجیے، میں کچھ بات کروں گا. پونا میں پڑھتا ہے وہ نوجوان لڑکا. وہ جب ٹرین روانہ ہوئی اسی وقت فون کیا اس نے. اس نے کہا کہ میں اس واقعے کو زندگی بھر بھول نہیں سکتا. میں بتاؤں آپ کو کہ میں کس خاندان کا ہوں، مجھے کیا بتایا گیا تھا. میں سارے راستے ہی سوچ کے رہا کہ یہ سب طالبان یہاں کہاں سے سوار ہو گئے. سارے دہشت گردوں کے ساتھ میں کہاں سے پھنس گیا، میں زندہ کیسے پہنچوں گا. میں سارے راستے مجھے نیند نہیں آئی، میں اتنا پریشان ہوا. پورے راستے میں رات میں جاگتے ہوئے گزاری ہے کہ پتہ نہیں کب کس وقت آپ لوگ مجھے مار ڈالیں گے اور کب مجھے ٹرین سے پھینک دیں گے. اور سلوک آپ نے میرے ساتھ وہ کیا ہے، میں اتنا شرمندہ ہوں. میں آپ سے اپنے خاندان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں اور بہت جلدی میں آپ لوگوں سے کہیں نہ کہیں آ کر ملوں گا. پلیز ہمیں کچھ کتابیں بھیجیے، کچھ بتائیے کہ کس طرح ہم لوگ صحیح معلومات. اگر ہر ٹرین میں اور ہر بس میں اور ہر پلیٹ فارم پر، ہر ایئرپورٹ پر، ہر اسٹیشن پر ہر ایمان والا اچھا سلوک کرنے لگے تو کیا دنیا کے انسانوں کے دلوں پر اثر نہیں پڑے گا؟ لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گئے. ہم لوگ وہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کو شک کی نگاہ سے. وہ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور کہتے یہ ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کی امتی. شک کو چھوڑے، جو لوگ جانی دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کا برتاؤ زندگی بھر کیا رہا. خیر، یہ آیت بڑی جامع آیت ہے. اور اس موقع پر جبکہ لوگ ادھر سے ادھر جاتے بھی ہیں، چھٹیاں ہیں، سفر بھی کریں گے، لوگ اپنے علاقے میں جائیں گے، موومنٹ ہوگا، رشتے داروں سے بھی ملیں گے، خاندان والوں سے بھی ملیں گے، پرانی تلخیوں کو معاف کرانے کا بھی موقع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج صبح غور و فکر کے بعد اس عاجز کے ذہن میں ڈالا کہ اس آیت کو سامنے رکھو، خالی چھٹیوں میں اور سفر میں نہیں پوری زندگی عمل کریں، لیکن عمل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور وہ تمام لوگ جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے، ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم بچوں کو، عام غریبوں کو، پڑوسی، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے، اور وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے کسی مجلس کا یا کسی سفر کا. اور آخر میں فرمایا وما ملکت ایمانکم، یعنی وہ لوگ جو تمہارے تابع ہیں، تمہارے خادم، تمہاری خادمائیں، تمہارے گھر کے نوکر، تمہارے ماتحت لوگ، جو جن کو تم کچھ حکم دیتے ہو، جن پر تم کو اللہ پاک نے ذرا بلندی دی ہے، ان کا بھی خاص خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ ہے وہ اسلام. اور یقین مانے، کوئی شخص اگر سچے دل سے یہ سب کرتا رہے اور ہر عمل کے کرتے وقت اپنے دل کی نیت کو ذرا تازہ اور بیدار رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کے اندر سے حسد کی بیماری بھی نکل جائے گی، تکبر کی بیماری بھی نکل جائے گی، بخل کی بیماری بھی نکل جائے گی، لالچ کی بیماری بھی نکل جائے گی، غصے کی بیماری بھی نکل جائے گی. اپنی خواہشات اور شہوتوں پر جان، مال اور وقت کو خرچ کرنے کی بیماری بھی نکل جائے گی، اور گویا ہماری وہ اصلاح ہو جائے گی جو اصلاح حقیقی اصلاح ہے، دیرپا اصلاح ہے، مصنوعی نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے اور وقتی ہے. امید ہے کہ اس قرآنی طرز اصلاح اور اس قرآن و حدیث کے، خالص قرآن و حدیث کے پیور اور پیورسٹ طرز اصلاح کو سن کر ہمارے دل کے اندر اب ایک ارادہ ضرور جاگا ہوگا، ہمیں بھی اب ان اعمال کو کرنا ہے اور واقعی اپنے آپ کو اچھا ایک مکمل مسلمان بنانا ہے، مرد ہو یا عورتیں. یہی گزارش میری عورتوں سے بھی ہے، یہی گزارش میری معلمات اور بچیوں سے. یہ جب گھر جائیں، ایک بات میں عرض کر دوں دو تین منٹ میں، کہ چھٹیوں کا وقت جو قوم صحیح استعمال کر لیتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جو قوم چھٹیوں کا وقت برباد کرتی ہے، وقت برباد کرتی ہے اور پیسہ برباد کرتی ہے، وہ قوم زیرو سے چل کے پھر زیرو تک پہنچتی ہے اور پھر زیرو سے اس کو سفر شروع کرنا پڑتا ہے. فرصت کے لمحہ اور جو خالی ٹائم ہے ان کا صحیح طریقے پر استعمال کرنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے. لوگ عام طور پر بالکل ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں کہ اب تو چھٹیاں ہیں بھائی, اب تو چھٹیاں ہیں, جو چاہو کرو. یعنی اب شریعت سے بھی چھٹی, عقل سے بھی چھٹی, سلیقے سے بھی چھٹی, ہر چیز سے چھٹی. چھٹیوں کا وقت صحیح طریقے پر استعمال ہونا چاہیے, بہت منظم طریقے پر استعمال ہونا چاہیے. رشتے داروں سے ملنا بھی ہو, خوشیوں اور غمی میں شریک ہونا بھی ہو اعتدال اور سادگی کے ساتھ, اور اسی موقع پر کچھ اپنا مطالعہ بھی ہو, کچھ جو ذکر ہم نہیں کر پاتے تھے شدید مشغولیت کی وجہ سے, ایک ایک گھنٹے کا صبح اور ایک گھنٹے کا شام فرصت کے ساتھ عورتیں اور مرد سب چھٹیوں کے لمحات میں علم اور ذکر میں اپنے وقت کو لگائیں, تھوڑا سا مطالعہ کریں, کچھ اپنا علم بڑھائیں, کچھ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں, کچھ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں, کچھ غریبوں کی خدمت کریں, کچھ مریضوں کی عیادت کریں. گویا پوری چھٹی کو ان اچھے کاموں میں استعمال کر لیں تاکہ ہم جب چھٹیوں کے بعد واپس آئیں تو اپنا مال اور اپنا ایمان ضائع کر کے نہ آئیں, بلکہ اپنے ایمان کو بڑھا کر نیکیوں کے ریکارڈ کو اپنے نام اعمال میں بڑھا کر آئیں. ورنہ ڈر لگتا ہے کہ چھٹیاں اگر غلط استعمال کی گئیں تو ان چھٹیوں میں گناہوں کی تعداد بڑھ جاتی, بہت گناہ جو سال بھر نہیں کر سکے وہ پورے سال کی کسر بہت سے نادان چھٹیوں میں پوری کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرمائے, حفاظت فرمائے, اور اخلاق اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے, اور دل سے ہر قسم کے شرک کو نکال پھینکنے کے لیے ہمیں اپنے دل کے جائزے اور اہل دل سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ, ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. اے اللہ, معاف فرما, معاف فرما, معاف فرما. اے اللہ, معاف فرما, معاف فرما. اے اللہ, معاف فرما. اے اللہ, معاف فرما, معاف فرما. جتنا موقع اب تک ملا اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا, اے کریم رب, ہمارا حال بہت بہتر ہوتا. مگر بڑی غفلت نے زندگی ضائع کر دی, ٹالتے رہے, گناہ پہ گناہ کرتے رہے, توبہ کو ٹالتے رہے. اے اللہ, اپنی اصلاح کے مسئلے کو نظر انداز کرتے رہے. اے اللہ, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی فکر کی لیکن بڑے بڑے مسئلوں کی فکر نہ کی. اے اللہ, اے اللہ, اسی کا نتیجہ ہے کہ پوری زندگی عجیب سی ویران اور خالی زندگی نظر آتی ہے. اعمال نامہ سیاہ ہو گیا, دل بالکل ویران ہو گیا. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, آپ کے سامنے اب تک کی غفلتوں اور گناہوں کا اقرار کر کے معافی کے طالب ہیں. معاف فرما, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. اے کریم رب, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. اے اللہ, آپ نے اگر عذر پوچھا تو ابھی سے اقرار ہے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں. اے اللہ, کوئی عذر نہیں. اے اللہ, اگر آپ نے کچھ اعمال مانگ لیے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہو. بادشاہوں کے دربار میں جب فقیر آتے ہیں تو اے اللہ, سنا ہے کہ بادشاہ فقیروں سے یہ نہیں پوچھتے کیا لے کر آئے ہو, یہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. اے آئے رب, آپ بھی ہم سے یہ نہ پوچھ لیجیے گا کیا لے کر آئے ہو, آپ یہ پوچھ لیجیے گا کیا لینے آئے ہو. اے اللہ, یہ پوچھ لیجیے گا کیا لینے آئے ہو. تو ہم عرش الہی کا پایا تھام کر کہیں گے مغفرت لینے آئے ہیں، جنت لینے آئے ہیں، معافی لینے آئے ہیں. اور پوچھ لیا آپ نے کہ کیا لے کے آئے ہو؟ اے اللہ تو پھر تو جو ہمارے گناہ ہوں گے وہ کچا چٹا سب کھل جائے گا میرے اللہ. اے اللہ جو آپ نے چھپا رکھا ہے وہ سب کھل جائے گا. اے اللہ اے اللہ اگر کھل گیا اے اللہ تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کیا سوچیں گے؟ اے اللہ کیا سوچیں گے میرے اللہ؟ اے اللہ کیا سوچیں گے؟ ہماری ماں نہیں کہیں گی بیٹا یہ تو کیا کر کے آیا ہے، میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، یہ کیا کر کے آیا ہے میرے اللہ. اے اللہ اے اللہ بس آج آپ کے آپ کی خوشامد کر رہے ہیں، سائل ہیں، محتاج ہیں. اے اللہ مسکین ہیں، فقیر ہیں، گنہگار ہیں میرے اللہ، مغفرت کے طالب ہیں. معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے. بقیہ زندگی میں گناہوں سے بچا لیجیے میرے اللہ، بچا لیجیے میرے اللہ. اے اللہ ہم سے ذرا سی دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوگی، جہنم کی آگ کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ اے اللہ بچا لیجیے اپنے کرم سے، بچا لیجیے. دنیا کی رسوائی سے بچا لیجیے، آخرت کی سزا سے بچا لیجیے، اپنے غصے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم سے کچھ کام لے لیجیے، کچھ نیک کام لے لیجیے، کچھ اچھے کام لے لیجیے. اے اللہ آنے والوں اور آنے والیوں کو قبول کر، آنے والوں اور آنے والیوں کو قبول کر، آنے والوں اور آنے والیوں کو قبول کر. اے اللہ ہم جس حالت میں یہاں آئے تھے اسی حالت میں واپس نہیں جانا چاہتے. اے اللہ دھوبی کے یہاں کپڑے آتے تو بہت میلے ہیں لیکن واپس تو بہت چمکتے ہوئے جاتے ہیں میرے اللہ. ہم جس حالت میں آئے اسی حالت میں اگر واپس چلے گئے اے اللہ تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے اور انہیں مذاق اڑانے کا حق ہوگا. اے اللہ ہمیں اصلاح فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے دھو دیجیے میرے اللہ. اے اللہ کتنی مائیں یہاں جمع ہیں، ماں کے سینے میں بچوں کی کیسی ممتا ہوتی ہے. بچہ نجاست میں گندا ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے اس کے بستر سے اور لوگ تو دور بھاگتے ہیں مگر ماں اپنے سجے سجائے کپڑے کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے اور اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کو لے جا کر نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، اللہ کریم پاؤڈر لگاتی ہے، میک اپ کرتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے اور بچے کو پھر سے سجا دیتی ہے. اے اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے اپنی گناہوں کی نجاست میں لگتے ہیں، دنیا تو ہم کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے. اے اللہ کیا آپ بھی رخ پھیر لیں گے؟ میرے رب اگر گندے بچے کی تو ماں نہ اٹھائے گی اور ماں بھی رخ پھیر لے گی تو بچہ تو ہمیشہ گندہ ہی رہے گا، کون اس بچے کو نہلائے دھلائے گا میرے اللہ؟ اگر بندوں کی گندگی کو دیکھ کر رب نے رخ پھیر لیا اے اللہ تو ان بندوں کو کون نہلائے دھلائے گا؟ ان کو توبہ کی توفیق کون دے گا؟ ان کی توبہ کون قبول کرے گا؟ اے رب کریم ہمیں توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے، ہمیں علم و ذکر کا سرما لگا دیجئے، ہمیں علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے. اے اللہ ہماری سیرت کا میک اپ کر دیجئے میرے اللہ، اے اللہ ہمیں سجا دیجئے، سنوار دیجئے. اے رب کریم اس پوری مجلس میں ایک تو کوئی ہوگا، کوئی ایک تو مرد یا عورت ہوگی ایسی جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی، کوئی تقوی والا ہوگا. اے اللہ کوئی گناہ کر سکتا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، کوئی ایسا ضرور ہوگا جس نے کسی غریب کی مدد کی ہوگی. اے اللہ کوئی ایسا ضرور ہوگا اے اللہ جس نے تنہائی میں آپ کو کبھی یاد کیا ہوگا. اے اللہ جس کی بھی آمین آپ کو پسند ہو اسی کی آمین کے طفیل ہم سب کی آج مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے میرے رب. مان جائیے اللہ، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے. اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، ہم آپ کو منانے آئے ہیں میرے اللہ. اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اے اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. اے اللہ زمین اور آسمان کے یہ تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. اے اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے، ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اے اللہ مت ناراض ہوئیے، اے اللہ مت ناراض ہوئیے میرے اللہ. اے اللہ ہم نے آج آپ کے کلام کا جو حصہ سنا ہے رب کریم ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، ہم آپ کے بندے بن جائیں گے، ہم شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہم شرک کے ذرے ذرے کو اپنے اندر سے نکال دیں گے،
آپ ہماری مدد فرما دیجئے، آپ ہماری مدد فرما دیجئے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اے اللہ اب تک ہم نے نہیں کیا ہو تو معاف فرما دیجئے، معاف کر دیجئے میرے اللہ، ذرا سی بات پر غصہ آتا ہے ہم اپنے باپ کے اونچی آواز میں بات کرنے لگتے ہیں، ہم ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ ماں جتنے کتنی مصیبت سے ہم کو اپنے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف سے ہم کو جنم دیا، ماں کا پورا وجود ہل گیا تھا، ماں کا وجود پورا ہل گیا تھا جب ہم دنیا میں آئے تھے، مگر ماں اپنی تکلیف کو بھول گئی، اور جیسے ہی دیکھا کہ بچہ آیا ہے، بیٹی آئی ہے، ماں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور ماں وہی ماں ہم کو دودھ پلانے میں لگ گئی، کتنی تکلیف سے اس نے ہم نے خون پلایا، دودھ پلایا، خون جگر پلایا، اللہ جب ہم سوئے تب وہ سوئی، اور جب ہم نے اللہ اس نے سب کچھ قربان کر دیا، نئی نویلی دلہن بن کے آئی تھی، لیکن جب سے ہماری ماں بنی سب میک اپ ختم اور سارے شوق ختم، سب ختم، میرے اللہ سلام ہو ہماری ماؤں پر، میرے اللہ ہماری طرف سے سلام بھیج دیجیے، سلام بھیج دیجیے میرے اللہ، اے اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اللہ اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں ان کے فوراً معافی مانگنے کی توفیق، ان کے پیروں کو اپنے سر رکھ دے میرے اللہ، گڑ گڑا کر معافی مانگے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، خوش آمد کے، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا، آپ کے پاس چلے گئے، میرے رب ہماری طرف سے ان تک پیغام پہنچا دیجئے کہ تمہاری اولادیں بہت شرمندہ ہیں، اے اللہ ان کی مفرت فرما دیجیے، ان کے درجے بلند کر دیجیے، اور ہمیں ان کے لیے اتنی دعائیں کرنے کی توفیق دے کہ انہیں دعاؤں کے بدلے وہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں اور وہ بھی معاف کر دیں، اللہ تمام رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، سب رشتے داروں کا دل جیت لیں، سب کے ہر دل عزیز بن جائیں، کوئی رشتہ توڑے مگر ہم اس سے بھی رشتہ جوڑیں، اے اللہ ایسے اخلاق اور ایسا سلیقہ ہمیں عطا فرمائیں، اور اے اللہ پڑوسیوں کے ساتھ، مسکین اور یتیم بچوں کے ساتھ، اے اللہ غمزدہ بیوہ عورتوں کے ساتھ، ٹوٹے دل کے لوگوں کے ساتھ، اور اے اللہ اپنے ماتحتوں، نوکروں، ملازموں، خادموں کے ساتھ ہر ایک کا ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے حق بھی ادا کروا لیجیے اور اپنے بندوں کے حقوق کی ادا کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے رب کریم ایک آخری التجا ہے، ایک آخری دعا ہے ہم سب کی طرف سے، ہمارے محسن اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، تابعین پر، ذریت طیبہ پر، تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.